بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنتیں شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 44، محبت اہل بیت علیہ السلام اور اہل سنت، پیج نمبر 400۔ اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کی بافضیلت نعمتوں کے عوض واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودۃ فی القربۃ، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو۔ سورہ شورا آیت نمبر 23۔ یہ آیت مسلمانوں پر عترت طاہرہ یعنی علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کی محبت واجب کر رہی ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کے 30 سے زیادہ مصادر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے مؤلف کی کتاب ماس صادقین، بریکٹ کلوز۔ امام شافعی کہتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام، خدا نے تمہاری محبت قرآن میں واجب قرار دی ہے۔ پس جب ان کی محبت قرآن میں نازل ہوئی ہے اور اہل قبلہ پر واجب کی گئی ہے، جیسا کہ امام شافعی کو اس بات کا اعتراف ہے، اور جب ان کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر ہے جیسا کہ صریح طور پر بیان ہوا ہے، اور جب ان کی محبت عبادت ہے جو کہ خدا سے قریب کرتی ہے، تو پھر اہل سنت والجماعت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور انہیں صحابہ سے پست سمجھتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ابو بکر و عمر اور عثمان کو حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھاتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عترت کے رئیس اور اہل بیت علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، اور اہل سنت صحابہ ثلاثہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو تصور کرتے ہیں، بریکٹ کلوز۔ ہمیں اہل سنت والجماعت سے سوال کرنے بلکہ انہیں چیلنج کرنے کا حق ہے کہ وہ کوئی آیت یا ایک حدیث ایسی پیش کر دیں جو کہ ابو بکر و عمر و عثمان یا کسی بھی صحابی کی محبت کو لوگوں پر واجب قرار دیتی ہو۔ انہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں متعدد آیتیں ملیں گی جو کہ انہیں تمام لوگوں سے افضل قرار دیتی ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کو افضل قرار دیتی ہیں اور تمام لوگوں پر مقدم کرتی ہیں، ایسے ہی جیسے امام ماموم پر اور عالم جاہل پر مقدم ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے آیت مودتہ، آیت مباہدہ اور آیت صلات، آیت تطہیر، آیت ولایت اور آیت استفا کافی ہے، اور سنت سے حدیث ثقلین، حدیث سفینہ، حدیث منزلت، حدیث صلات، صلات الکاملہ، حدیث نجوم، حدیث مدینۃ العلم اور حدیث الائمہ بعدی اثنا عشر کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک تہائی قرآن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے جیسا کہ ابن عباس وغیرہ کا قول ہے، اور نہ ہی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا قصیدہ ہے اور لوگوں کی ان کی عظمت و فضائل کی طرف متوجہ کر دیے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا خیال ہے۔ تمام انسانوں پر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے سلسلے میں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو کہ قرآن اور اہل سنت کی صحا سے ہم نے نقل کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد، ان کی کتابوں اور ان کے اس تاریخی راستے پر جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ایک مختصر نظر ڈالنے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف راستہ اختیار کیا اور ان کے قتل کے لیے تلوار کھینچ لی، اور ان کی کثر شان اور ان کے دشمن کی عظمت بڑھانے کے لیے قلم کو حرکت دی۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک دلیل کافی ہے جو کہ حجت بالغہ بھی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اہل سنت دوسری صدی ہجری میں شیعوں کی مخالفت سے پہچانے گئے ہیں۔ شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ تھے اور انہی سے رجوع کرتے تھے، چنانچہ ان کی فقہ، عبادات، معتقدات میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی نہ ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے، فرض کیجیے ان کا یہ خیال کہ ہم علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو شیعوں سے زیادہ چاہتے ہیں صحیح ہے، تو پھر انہوں نے، ان کے علماء نے اور آئمہ مذاہب نے فقہ اہل بیت علیہ السلام کو کیوں چھوڑا، اور وہ آج ان کے یہاں کیوں نسیہ منسیہ ہے، اور وہ اپنے ایجاد کردہ مذاہب کا کیوں اتباع کرتے ہیں کہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ یہ خدا کا ارشاد ہے کہ ابراہیم سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں جو کہ ان کا اتباع کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کا اتباع نہیں کرتے وہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، بریکٹ کلوز۔ اور پھر گھر والے ہی گھر کی بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم و عمل میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھا۔ انہوں نے 300 سال تک امت کی رہبری و قیادت کی، اور 12 آئمہ نے روحانی و دینی امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور ان میں سے ایک کی رائے دوسرے کے خلاف نہ تھی، جبکہ اہل سنت والجماعت ان 4 مذاہب کے سامنے سراپۂ تسلیم ہیں جو کہ 3 صدی ہجری میں وجود میں آئے، اور ایک نے دوسرے کی رائے کی مخالفت کی، اور ساتھ ہی انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے روگردانی کی اور ان سے دشمنوں جیسا سلوک کیا، بلکہ ان کی شیعوں سے جنگ کی، اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ دوسری دلیل کے لیے ہم اہل سنت والجماعت کے اس مؤلف کا تجزیہ کرتے ہیں جو کہ عاشورہ ایسے مصیبت ناک دن کی عزاداری کے سلسلے میں اختیار کیا ہے۔ روز عاشور وہ علم انگیز دن ہے جس میں امام حسین علیہ السلام عترت اور برگزیدہ و صالح مومنین کے قتل کے سبب ارکان اسلام منہدم ہوئے۔ اولاً قتل امام حسین علیہ السلام سے اہل سنت راضی تھے اور اس روز خوشی مناتے تھے، اور یہ ان سے بعید بھی نہیں ہے، بس سارے سنیوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ قتل حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، جبکہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھے، اور اہل سنت ان کی احادیث کو موثق تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ان صحابہ میں ایسے بھی تھے جو امام حسین علیہ السلام کو خارج کہتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے فقیہ عبداللہ ابن عمر نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی اور اپنے پیروکاروں کو یزید کے خلاف خروج کرنے کو حرام قرار دیا اور کہا، ہم تو غالب یعنی فتح یاب کے ساتھ ہیں۔ ثانیاً، ہم اہل سنت والجماعت کو روزے عاشورہ سے آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ عاشورہ کے دن محفل جشن و سرور منعقد کرتے ہیں اور اسے روزے عید تصور کرتے ہیں۔ اس دن اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، بچوں کو مثل عید پیسے دیتے ہیں، اور اسے رحمت و برکتوں کا دن سمجھتے ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آج تک شیعوں پر تان و تشیع کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے پر تنقید کرتے ہیں۔ بعض اسلامی ممالک میں تو عزاداری پر بھی پابندی لگا رکھی ہے، شیعوں سے اسلحہ سے، بدعتوں سے جنگ کے بہانے شیعوں کا خون بہاتے ہیں اور انہیں زخمی کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ بدعتوں سے جنگ نہیں کرتے ہیں بلکہ بنی امیہ و بنی عباس کے حکام کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ذکر حسین علیہ السلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی تھی، یہاں تک کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو کھدوا ڈالا تھا اور زمین سے ملا دیا تھا اور لوگوں کو زیارت سے روک دیا تھا۔ آج اہل سنت اس ذکر حسین علیہ السلام کو زندہ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت و عظمت سے ناواقف ہیں، حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں، اور اس سے ان کے سید و سردار کی اصلیت آشکار نہ ہو جائے، اور لوگ حق کو باطل سے اور مومن کو فاسق جدا نہ کر لیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات آشکار ہو گئی کہ شیعہ ہی حقیقی اہل سنت ہیں، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ و بکا میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے سانحہ کربلا سے 50 سال قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین علیہ السلام کے کربلا میں قتل ہونے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ یہ تو واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت عاشورہ کے روز محفل جشن منعقد کرتے ہیں، اور وہ اس روز محفل منعقد کر کے یزید ابن معاویہ اور بنی امیہ کا اتباع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بریکٹ میں لکھا ہے یزید بنی امیہ کو، اس روز امام حسین علیہ السلام پر بریکٹ میں لکھا ہے ظاہری کامیابی ملی تھی اور آپ علیہ السلام کے اس انقلاب کو کچل دیا تھا جو کہ ان کی حکومت و نظام کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا، اس طرح انہوں نے انقلاب کی جڑ کاٹ دی تھی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یزید اور بنی امیہ نے اس خوشی میں بہت بڑا جشن منایا تھا، یہاں تک درباری یزید میں امام حسین علیہ السلام کا سر اور بے پردہ ناموس پہنچے تو انہیں اس حالت میں دیکھ کر انہوں نے بہت خوشی منائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، چنانچہ اس سلسلے میں اشعار بھی کہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء نے ان کا تقرب حاصل کیا اور بنی امیہ کے لیے روزے عاشورہ سے متعلق بہت سی احادیث وضع کر ڈالیں، جن کا مفہوم یہ ہے، روزے عاشورہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور اس دن حضرت نوح کی کشتی جو پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت ابراہیم کے لیے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف نے قید سے رہائی پائی، اور جناب یعقوب کو دوبارہ بصارت ملی، اسی دن جناب موسیٰ کو فرعون پر فتح ملی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے خوان نعمت نازل ہوا۔ اور اہل سنت والجماعت کے علماء و آئمہ آج بھی عاشورے کی مناسبت سے ان تمام روایات کو ممبروں سے دہراتے ہیں، اور یہ روایات ان دجال لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے علماء کا لباس پہن لیا تھا اور ہر طرح حکام کا تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے عوض اپنی آخرت کو فروخت کر دیا تھا، تو ان کو اس تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے جھوٹ کی انتہا کر دی، چنانچہ یہ روایت گھڑ دی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے عاشورہ مدینہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مدینہ کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا سبب پوچھا، انہوں نے بتایا آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں مسلمانوں کو نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہودی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی ایسی کوئی عاشورہ نامی عید نہیں دیکھی جس میں وہ روزہ رکھتے ہوں۔ کیا ہم اپنے خدا سے سوال کر سکتے ہیں کہ تو نے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دن مبارک کیوں قرار دیا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن رنج و مصیبت کا دن ہے؟ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراط و ذریت کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ جواب، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، لیکن لوگوں سے باس پرس ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے پاس علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم سے کوئی حجت کرتا ہے تو تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار ڈالیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔